السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. تین مختلف موضوعات پر مختصرا آج کی نشست میں کلام کرنا مقصود ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں معاشرتی سطح پر بھی بہت بگاڑ اور گھروں کے کمزور پڑنے، خاندانی نظام کے کمزور ہونے اور گھرانوں کے ٹوٹنے کی جو تعداد ہے وہ تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. طلاق کے معاملات ہیں، خلع کے معاملات ہیں. ایک تو ہے نکاح کا انکار سرے سے، مگر جو نکاح ہو چکے ہیں اب اس میں دراڑ کا معاملہ خاندانی نظام میں، اس کے حوالے سے کچھ یاد دہانی مقصود ہے. نمبر دو، جو ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت معاشی عدم استحکام بھی ہے اور عوام کی زندگی اجیرن ہے اور مختلف علاقوں میں لوگ اپنے حقوق کے حوالے سے کھڑے ہیں، عوام کے حقوق کے حوالے سے کھڑے ہیں، اور اس میں یقیناً جائز مطالبات بھی ہیں، لوگوں کی مشکلات ہیں، مسائل میں ہم سب اس کو بھگت رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں. اس تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دہانی اور کچھ گزارشات کرنا مقصود. اور نمبر تین یہ ہے کہ ایران میں جو حماس کے رہنما اسماعیل حنیہ صاحب کی شہادت کا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس تعلق سے بھی باتیں ہم مستقل کرتے آئیں، لیکن کچھ باتوں کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے. گزشتہ جمعے کا خطاب میرا کراچی میں تھا، وہاں بھی تین ہی موضوعات پر بات ہوئی تھی. ان میں سے ایک موضوع یہ تھا کہ اخباری اطلاعات اور سوشل میڈیا کے رپورٹس کے مطابق اس وقت پاکستان میں کروڑوں کی تعداد ہے، یعنی ایک سٹیٹسٹکس کے ڈپارٹمنٹ کے مطابق 4 کروڑ سے اوپر تعداد ہے اس پاکستان میں نوجوانوں کی، کہیں حضرات و خواتین کی، جو بغیر نکاح زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال اس میں کم عمر کی بھی فگر ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ 2.5 کروڑ کی تعداد ہے کہ جو 30 برس سے اوپر کی ہے جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر اس میں مزید بتایا گیا کہ 1 کروڑ سے زیادہ کی تعداد ہے ان لڑکی خواتین، کہہ لیں اب تو، کہ جن کی عمر 35 برس سے اوپر ہو رہی ہے. تو یہ گفتگو تو تھی پچھلی مرتبہ کراچی میں مختصراً، اور اس میں وہی بات جو مستقل ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے عمل کو آسان بنایا جائے. یہی استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اس کو دی، نکاح ایک آسان تحریک. کتابچہ بھی موجود ہے اور خطبہ نکاح جو ہمارے ہاں قرآن اکیڈمیز میں، انجمن خدام القرآن کے مراکز میں، یا تنظیم اسلامی کے مراکز میں، یا مساجد میں ہم دیتے ہیں، یا دیگر مقامات پر، تو اس میں اسی پر ہم کلام کرتے ہیں کہ نکاح کو آسان کیا جائے. اور دین نے نکاح کا معاملہ بڑا آسان رکھا اور اس کی تعلیم ہمیں سنت رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ یہ مختصر موضوع گزشتہ جمعہ کراچی میں جو خطاب جمعہ ہوا اس میں میں نے عرض کیا تھا، یعنی یہ باتیں عرض کی تھیں. آج جو دوسرا پہلو ہے، جیسے ایک بے نکاحی زندگی والے افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی انداز سے ملک میں طلاق کی تعداد، خلع کی تعداد اور گھرانوں کے ٹوٹنے کا معاملہ بھی بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ خاص ایکسیپشنل قسم کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عموم کے اعتبار سے چند باتیں. جمعہ کا خطاب ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آتا ہے سنن ابی داؤد کی روایت میں کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے رسول قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے جمعے کے خطبے میں نصیحت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس تعلق سے کئی باتیں ہو سکتی ہیں، چند باتوں کی یاد دہانی. یہ جو شوہر بیوی کا تعلق ہے کس قدر مضبوط ہونا چاہیے، قربت والا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ لفظ لباس سے اس کو تعبیر فرماتا ہے. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 187 میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس. کیا پیارا لفظ ہے، اس سے پیارا خوبصورت کوئی لفظ شوہر اور بیوی کے تعلق اور قرب کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا. ہمارے وجود سے سب سے قریب ترین شے جو بالکل لگی ہوئی، جڑی ہوئی، ملی ہوئی، اگر آپ اجازت دیں تو چپکی ہوئی ہے بالکل اس کے ساتھ، یہ لباس، یہ قرب اللہ شوہر اور بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے. پھر یہ لباس بندے کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے، زینت کے اظہار کا ذریعہ بھی بنتا ہے، موسم کی شدت سے اس کو بچاتا ہے. اگر کہیں ہاتھ پر کٹ لگا ہوا ہے، بازو پہ کٹ لگا ہوا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی دھبا ہے، لباس پہن لیا وہ چھپ جاتا ہے. شوہر بیوی کے درمیان یہ قرب کا ہونا، یہ راحت کا ہونا، یہ سکون کا ہونا، ایک دوسرے کو عیوب سے بچانے کا ذریعہ بننا، گناہوں سے بچنے کا اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا ذریعہ بننا، یہ بہت سارے نکات اس لفظ لباس کے ذیل میں مفسرین نے بیان فرمایا. اس مقام کو تفسیر میں دیکھنا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا، یعنی پورے قرآن کا موضوع کیا ہے، ایک لفظ میں حضرت انسان، اس انسان کے لیے قرآن عطا ہوا. پھر قرآن کریم پڑھ جائیے تو ایک فرد کے لیے نمبر آف انسٹرکشنز قرآن میں، احکام اور ہدایات کی تعداد سب سے زیادہ کس موضوع پر ہے، ایک فرد یعنی انسان کے لیے. فرد سے آگے بڑھے، گھر وجود میں آتا ہے نکاح کے بندھن کے ذریعے، تو اجتماعیت کی پہلی سیڑھی یہ گھر ہے. اور قرآن کریم پڑھ جائیے، فرد کے بعد سب سے زیادہ نمبر آف انسٹرکشنز، ہدایات کی تعداد اگر ملے گی وہ گھریلو زندگی کے بارے میں، اور اوپر جائیں گے معاشرت، نمبر آف انسٹرکشنز کم ہو جائیں گے، اور اوپر چلیں گے معیشت، نمبر آف انسٹرکشنز کم ہو جائیں، اور اوپر چلیں گے سیاست، نمبر آف انسٹرکشنز کم ہو جائیں گے. کیوں؟ ان گوشوں میں ارتقاء کا معاملہ ہے، ایولوشن کا معاملہ ہے. لیکن گھر بنتا ہے ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے، نکاح کے بندھن کے نتیجے میں، یہ آدم علیہ السلام کے دور سے چلا رہے، قیامت تک چلے گا، اس میں کوئی ارتقاء کا معاملہ نہیں. اس لیے فرد کے بعد سب سے زیادہ ہدایات قرآن حکیم میں، نمبر آف انسٹرکشن سب سے زیادہ فرد کے بعد گھر کے بارے میں ملتی. گھر مضبوط ہوگا تو آپ کی میری معیشت بھی چلے گی، معاشرت بھی چلے گی، نظام بھی چلے گا، سارے معاملات، کیونکہ گھر بنیادی اکائی، بیسک یونٹ ہے اس نظام کے اندر، معاشرے کے اندر. بہرحال قرآن حکیم کی دو آیات تو میں نے تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں، سادہ جملہ ہے اللہ کا، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف یعنی بھلے طریقے پر سلوک کا معاملہ کرنا. تشریح حضور کے اسوہ میں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی تعلیم میں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، وعاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. مردوں کو ایک اور مقام سورہ نساء ہی کا یاد رہتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے شروع میں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر کیا ہے جی؟ قوام. قوام کا ترجمہ کریں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، جی نگران ہیں، منتظم ہیں، مینیجر ہیں، کیوں اتنا پریشان ہو، کریں حاکم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. قوام ہے حاکم ہے گھر کے، حاکم ایک ہوتا ہے ریاست کا، تو گھر کی ریاست کا حاکم کون ہے؟ مرد کو اللہ نے بنایا. ہاں جیسے حدیث میں آتا ہے سید القومی خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، حاکم نے خدمت کرنی، انتظام کرنا ہے. تو مرد کو اگر گھر کا قوام بنایا تو گھر کی ریاست اس نے چلانی. اب گھر کی معیشت بھی ہوگی، معاشرت بھی ہوگی، سیاست انتظام بھی ہوگا، اکانومی بھی ہوگی، انفلوز بھی ہوں گے، آؤٹ فلوز بھی ہوں گے، گھر والوں کی کفالت، یہ سارا مرد کے ذمے ہے. اور بہرحال اللہ نے نظام چلانے کے لیے یہ اختیار مرد کو دیا ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ سید القومی خادمہم، حکم چلے گا، اس کا اختیار اس کو دیا ہے، اس لیے کہ گھر کا نظام چلانا ہے. کسی ایک انسٹیٹیوشن میں، ادارے میں ٹاپ پر دو افراد کو برابر کا اختیار دے دیں، نظام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی یہی دلیل بار بار بیان کی کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا ایک ہے، اگر بالفرض محال ایک سے زائد ہوتے یہ نظام کب کا تلپٹ ہو جاتا. ادارہ ہے ٹاپ پر، ایک ہی اتھارٹی ہوگی، حکومت ہے وزراء بہت ہوں گے، وزیر اعظم ایک ہوگا، ادارہ ہے مینیجرز بہت ہوں گے لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، اسی طریقے پر اسکول ہے ٹیچرز بہت ہوں گے، پرنسپل ایک ہوگا، اسی طرح گھر کا ادارہ ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے، اتھارٹی مرد کو دی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس پر ذمہ داری ڈالی گئی. حجت الوداع کا موقع پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، کل اللہ کے سامنے تم نے ان کے بارے میں جواب بھی دینا ہے. اگر اختیار دیا ہے تو اللہ پوچھے گا اختیار کے بارے میں. کلکم راعین وکلکم مسئول رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگبان ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری میں، نگرانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو کل آج اختیار ہے، کل جواب دہی بھی ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کوئی ایک بات اس کی اگر تمہیں پسند نہیں آتی تو تلاش کرے کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی. ہر بندہ جو شوہر ہے ذرا سوچے، جو اس کی بیوی ہے، اس اللہ کی بندی نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بہن بھائی، گھر کو، سارے رشتہ داروں کو، گھر کے ناز نخروں کو چھوڑ کر یہ قبول کر کے، سائن کر کے تمہیں اپنے حوالے، اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، یہ ادا، یہ قربانی، سیکریفائس کم ہے؟ بندہ غور کرے اس پر. یوں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا، میں نے چند حوالے دیے ہیں ابھی، ورنہ یہ تو بڑا موضوع ہے، جا بجا اس پر تفصیلات موجود. اور خطبہ نکاح کے موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چند آیات کی تلاوت فرماتے، تین الگ الگ صورتوں سے چار مقامات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، سورہ نساء کی پھر پہلی آیت ہے، پھر سورہ عذاب کی آیت 70-71 ہے، چار مرتبہ تقویٰ کا ذکر آیا. خوف خدا دل میں رکھو، یہ شوہر کو بھی رکھنا ہے، بیوی کو بھی رکھنا ہے. اب یہ تو ہے جو مردوں کے تعلق سے بڑی ہدایات، اور بھی ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارتاً بات کر رہا ہوں. بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے ہاں نیک بیوی کون ہے؟ اللہ کے ہاں پسندیدہ بیوی کون سی ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ بھی آدمی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں آئی ہے، مردوں کی قوامیت کے بعد. نیک بیویاں کون ہیں؟ آج دنیا کہتی رہے، میڈیا کہتا رہے، آزاد مادر پدر آزاد، سوشل میڈیا کہتا رہے، مادر پدر آزادی کے نعرے لگانے والے جو چاہے کہتے رہے، ویمن امپاورمنٹ، عورتوں کی انڈیپینڈنسی کا معاملہ، خود کفیل ہونے کا معاملہ، واٹ ڈز اٹ مین؟ پھر گھر تو نہیں چل سکتا. جس خاتون کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، میں تو آزاد ہوں، میرا اپنا اختیار ہے، میں خود کفیل ہوں، میں کما سکتی ہوں، اس کا دماغ خراب ہے کہ کسی کی وہ اوبیڈینس کو قبول کرے گی؟ پاگل ہے کیا وہ؟ یہ نعرے آج لگائے جا رہے ہیں. ایک تو کھلا نکاح کا انکار، اور جتنے رشتے قائم ہیں ویمن امپاورمنٹ کے نام پر، عورت کی آزادی کے نام پر، اور عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ان پر فریب نعروں کے ساتھ اس خاندانی نظام کو برباد کرنے کی بات کی جا رہی. اور اللہ کس بیوی کو کہتے ہیں کہ نیک ہے؟ سنیں، فالصالحات، نیک بیویاں، قانتاتن، فرما برداری اختیار کرنے والیاں ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی، حافظاتن، حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، بما حفظ اللہ، اس حفاظت کے حکم کے تحت جو اللہ نے ان پر ڈالی ہے. اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بیویوں کو فرمایا، جس شخص کا شوہر گھر میں آنا پسند نہ کرے، بیوی اس کو گھر میں آنے نہ دے. شوہر کی غیر موجودگی ہے، اس کا گھر ہے، اس کا بستر ہے، اس کا مال ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی حفاظت اس نے کرنی. اور ایسی بیوی جو یہ قانتات کی صفت کو، یعنی فرما برداری کی صفت کو اختیار کرے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہے، یعنی وہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہے، اللہ اس بیوی کو اختیار دے گا قیامت کے دن کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اب یہ مسجد میں ہی سمجھ آتی ہے بات، یہ بات قرآن کی محفل میں سمجھ آتی، یہ گھر میں اس وقت سمجھ میں آتی جب گھر میں اللہ کو بڑا مانا جائے. اور اللہ کو بڑا ماننے کا مطلب صرف نماز کے سجدوں میں نہیں ہے، زندگی کے تمام گوشوں میں. جب یہ گھر کا مزاج ہوگا، جب یہ پرائیورٹی شوہر بیوی کی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں جنت پہنچنا ہے، جب یہ پرائیورٹی ہوگی تو پھر یہ جو شیطانی ہتھکنڈے دجالی فتنے ہیں تبھی تو ان کا مقابلہ ہو سکے گا اس ایمان کی بدولت. لیکن جب مزاج یہ بنے کہ جناب جدھر چلو تم ادھر کو، ہوا جدھر کی، ٹرینڈ تو اس وقت یہ ہے، آزادی کے نعرے، پرفریب نعرے، فریڈم کے نعرے، انڈیپینڈنٹ ہونے کے نعرے، امپاورمنٹ کے نعرے، آزادی 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 کے نعرے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آزادی ہوگا بندہ، نکاح کا بھی بندھن، اس کا بھی انکار ہوگا، بندہ ہوا بندھن وہ ختم ہوگا، اور کتے بلیوں کی طرح پھر بچے بےچارے زندگیاں بسر کر رہے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان کو، اپنے آپ کو کھپانے والا نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی. تو خدا را ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. باقی اس کے اور بہت سے پہلو ہیں، معاشرتی مسائل اور معاشی مسائل، ان مباحث میں نہیں جا رہا، میں نے اصولی بات آپ کے سامنے رکھی. اللہ کا نام لے کر ہم نکاح کرتے ہیں تو اللہ کے نام کی لاج رکھیں، اور اللہ نے شوہر کو کیا تعلیم دی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے شوہر کو کیا رہنمائی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے لیے کیا رہنمائی دی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے لیے کیا رہنمائی دی ہے، خدا را غور کر. پھر آگے اسی آیت میں، النساء کی آیت نمبر 34 میں، گھر کا معاملہ گھر میں ہی سیٹل کرنے کی ترغیب دلائی گئی، بلکہ تعلیم دی گئی ہے، اگر کوئی ناراضگی کا معاملہ ہو پہلے گھر کا معاملہ گھر میں سیٹل کرو، تفصیل ہے اس کے اندر، میں نہیں جا رہا. اسی آیت نمبر 34-35 میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر گھر کا معاملہ گھر میں سیٹل نہیں ہو رہا، اس کے سٹیپس بتائے گئے، اس میں زبان کی حفاظت بھی ہے، درگزر کرنے کا معاملہ بھی ہے، معاف کرنے کا معاملہ بھی ہے، صرف ایک چیز تمہیں بھا نہیں رہی تو دوسری ادا کو تلاش کر لو، اشارتاً بات میں نے پہلے کی ہے، یہ سارے پروسیسز کے بعد جو کہ اختیار نہیں کیے جاتے، اگر گھر کا معاملہ گھر میں سیٹل نہیں ہوتا تو اس کو کسی یو سی میں لے جانے، چوراہے پر سیٹل کرنے، سوشل میڈیا پر ڈالنے، اور فی الوقت عدالت میں لے جانے کے بجائے اللہ کی کتاب کہتی ہے حکم من اہلی و حکم من اہلیہا، ایک بڑا ہو شوہر کے خاندان سے، ایک بڑا ہو بیوی کے خاندان سے، وہ ملا کر بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کریں، پیچ اپ کی کوشش کریں، اور ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ کہتا ہے اسی سورہ نساء میں، اگر نیک نیت ہوں گے، دونوں تعبیرات کی گئیں، شوہر بیوی کے اندر اگر موافقت کی کوئی نیت ہوگی، یہ جو دو حکم بنائے جا رہے ہیں ان میں نیک نیتی ہوگی، اللہ موافقت پیدا فرما دے گا. یہ سارے پروسیس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور پھر اپنے غصے کے اظہار کے لیے، ہم کسی سے کم نہیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، اور ہم بتا کر چھوڑیں گے، ہم کر کے دکھا دیں گے، اور پھر فائرنگ ہوتی ہے، پھر طلاق اور خلا کے معاملات ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں. تو خدا را دین سے جڑنا، اللہ کے کلام سے جڑنا، اللہ کے نبی کی تعلیم سے رہنمائی لینا. بڑی کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں، ایک صاحب نے تو بلکہ دو چار مرتبہ تو ہم جیسے لوگوں کے پاس بھی آ گئی، پہلے لکھا ہوا فیس کتنی ہوگی، میں نے خدا کے بندے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اللہ کے پیغمبر جا کر شوہر بیوی کے درمیان میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی کمرشل کام نہیں. ہاں اتنا واضح و نصیحت کر کے کسی کی سمجھ میں آ جائے گی تو کوشش کر لیں گے، الحمدللہ رب العالمین. مگر آج کل ذرا دوسرے ٹرینڈ شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے اس کو کمرشل بنا ڈالا، اب وہ میرج کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، اور پری میرج، اور بٹوین دا میرج اینڈ آفٹر دا میرج، اور اب طلاق کا معاملہ آ رہا ہے، اور وہ ایک پورا دروازہ کھلا ہوا ہے. خوف خدا کے بغیر، آخرت کو سامنے رکھے بغیر کوئی موٹیویشن ہمارے سامنے تو نہیں ہے جو پائیدار بنیادوں پر ان نازک رشتوں کو قائم رکھ سکے. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. بس میں نے یاد دہانی کرانی، مسائل کی کیفیات ڈفرینٹ ہوں گی، نوعیت ڈفرینٹ ہوں گی، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ پوچھے گا شوہر سے بھی اس کی بیوی کے بارے میں، اللہ بیوی سے بھی پوچھے گا اس کے شوہر کے بارے میں. اگر یہ احساس ہمارے دلوں میں ہو، اور ہم نے شیطان کو ناکام کرنا ہے. اللہ نے حدیث یاد دلا دی، رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت ہے، شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتے سمندر پر، اور اس کے چیلے آ کر بتاتے کہ میں یہ کیا، کسی کو نیکی سے روکا، کسی کو بدی پر لگایا. وہ کہتے ٹھیک ہے، لگے رہو، کیپ اٹ اپ. ایک کہتے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی. اب جدائی یہ بھی ہے کہ ناچاکی ہو جائے، ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہ ہو، ایک شوہر بات کرنے کو تیار نہ ہو بیوی سے، یا بیوی اپنے گھر چلے گی واپس آنے کو تیار نہ ہو، یہ ساری ناچاکی کی کیفیات ہیں. انتہا کیا ہے؟ طلاق کا مسئلہ ہو جائے، خلا کا معاملہ، سپریشن کا معاملہ. ایک آ کر شیطان کا چیلا کہتے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی. شیطان کھڑا ہو کر اس کو گلے سے لگا کر کہتا ہے، تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا ہے، اندازہ کر لیں، دجال بھی گھروں کو توڑ، دجالی تہذیب بھی گھروں کو توڑنے کی بات کر رہی ہے نا. تو شیطان کے ایجنڈے میں پرائیورٹی آئٹم کیا ہے؟ یہ گھر برباد ہو. تو خدا نہ خواستہ جب میرے آپ کے گھروں میں خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو تھوڑی دیر ذرا صبر کر کے غور کر لیں، شیطان تو نہیں آ گیا بیچ میں، اور اللہ کو بھول تو نہیں رہے. اللہ کے سامنے اللہ کا نام لے کر یہ نکام نے نہیں کیا تھا. خدا را اس چیز کو ہم پروموٹ کریں، خوف خدا کا معاملہ، کل کی جواب دہی کا احساس. یہ شیطان کے ایجنڈے کی ناکامی ہم نے کرنی، یہ دجالی تہذیب کی ناکامی کی ہم نے کوشش کرنی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان گھرانوں کو بچانے کی کوشش کرنی. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان نفرتوں سے، ناچاکیوں سے جو آ جاتی ہیں، اور یہ شیطان کے حملے، دجالی تہذیب کے حملے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ملکی حالات ہم سب کے سامنے، معاشی عدم استحکام بھی ہمارے سامنے ہے، اور یقیناً لوگ پریشان ہیں. کوئی ہم سب، میں آپ، ہم سبھی ڈسے ہوئے نا بجلی کے بلوں کے تعلق سے. یہ مسئلہ ہے قوم کا، ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے. اور پیچھے پھر آئی پی پیز کے کیا معاملات ہیں، اپنوں کا کتنا اس میں قصور ہے، یہ ساری تفصیل طلب باتیں ہیں. تو بہرحال ایک طرف بجلی کے بلوں سے ستائے ہوئے لوگ ہیں، دوسری طرف بلوچستان میں لوگوں کا حال آپ دیکھ لیں. ہم نے اسی ممبر پر بیٹھ کر بارہا، یہاں بیٹھ کر، کراچی میں بیٹھ کر بارہا ذکر کیا ہے کہ نفرتیں نہ بڑھائی جائیں. ان کے مطالبات جائز مطالبات. میں بھی کوئٹہ جاتا ہوں، پریس کلب ہے کوئٹہ میں، اور وہاں ہمارے ساتھی گفتگو کا اہتمام کرتے، سالانہ دورہ ہوتا ہے. پریس کلب کے باہر 250-300 تصویر ہمیشہ لگی ہوئی ہوتی، بیٹا کسی کا اٹھا لیا گیا، بھائی کسی کا اٹھا لیا گیا، شوہر کسی کا اٹھا لیا گیا، پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے لوگ. مسنگ پرسنز جنہیں کہا جاتا ہے، کہاں گئے آخر، کس طرف، کون لے کر چلے گیا ان کو. تو ان کے اپنے مطالبات ہیں. کے پی میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ماضی کے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار ہونے، اور ابھی بھی ہیں، نتیجے میں ہم نے اپنے لوگوں کو مارا ہے، اپنے لوگوں کے خلاف ہم نے ایکشن لیے ہیں، اپنے ہی بچوں کو ہم نے شہید کیا ہے. ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں. سندھ میں چلے جائیں تو وہ کچے کے ڈاکوؤں سے لوگ پریشان ہیں. کچے کے ڈاکو کو کیا پکا کراچی ہے؟ وہاں بھی ایک بڑا صنعت کار ابھی بےچارے، اس کو بھی ان کو اغوا کر لیا گیا، 4-5 دن کے بعد وہ ملیں. کیا ہو رہا ہے آخر؟ تو یہ ملٹیپل قسم کے معاملات ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں جن کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو جہاں تک لوگوں کے جائز حقوق کی بات ہے، ہم اتفاق کرتے ہیں، اس پر کلام ہونا چاہیے، اور حکمرانوں کو اور ہمارے ریاستی اداروں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور میں نے پچھلے جمعے میں کراچی میں بھی کہا تھا، مختصری بات تھی، آج بھی مختصری وقت اس میں ہے، کہ اس وقت جو انا کے مسائل ہیں اور ضد کے مسائل ہیں اور سیاسی انتقام کے مسائل ہیں، اور دوسری طرف اپنی طاقت کا بعض لوگوں کی طرف سے اظہار کا معاملہ، جبر کا معاملہ، اس سے نفرتیں بڑھ تو سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی. اور یہ ہر جگہ لوگ کھڑے ہیں، مطلب کہاں لوگ پریشان نہیں. صوبوں کی سطح پر آپ دیکھ لیں، شہروں کی سطح پر آپ دیکھ لیں، گاؤں دیہاتوں کی سطح پر آپ دیکھ لیں. تو ایسے میں کوئی انا کا مسئلہ، ضد کا مسئلہ، سیاسی انتقام کا مسئلہ، جبر و طاقت کے استعمال کا معاملہ، اس سے بگاڑ تو ہو سکتا ہے، اس سے سوار نہیں آ سکتا. اور پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 71 کے جو ایڈونچرز تھے، ان سے بھی ہمارے طاقتور اور مقتدر طبقات کو کوئی جو ہے وہ سبق لینے کی ضرورت ہے. اور ایسے میں ضرورت ہے کہ دچک کا معاملہ ہونا چاہیے، اور بہرحال عوام کو جو جائز ریلیف ہے وہ ملنا چاہیے. جیسے عوام کہہ رہے ہیں کہ بھائی سارا ٹیکسز کا، عوام کیا میں اور آپ بھی عوام میں شامل ہیں، سارے ٹیکسز ہم پر لگ جاتے ہیں. بجلی کے بل کے اندر 9-10 قسم کے ٹیکسز، عجیب عجیب قسم کے، اور کتنے ہڈن ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن زراعت پر کوئی ٹیکس نہ لگے، ریئل اسٹیٹ پر کوئی ٹیکس نہ لگے، اشرافیہ پر ٹیکسز نہ لگے، اور جو ملک کے وسائل پر جن لوگوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اور پرکس اور بینیفٹس دیے جا رہے ہیں، ان کے پرکس اور بینیفٹس کو کم کرنے کی بات نہ کی جائے. لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے سب نے نعرے لگائے، ایک ٹکا ہمارے سامنے تو نہیں آیا. اگر یہ سب ہم نہیں کرتے اور سارا عوام پر بوجھ ڈالیں گے تو لا محالہ آج یہ احتجاج ہے، کل لاوا پھٹے گا، تو ملک کہاں بچے گا پھر. تو ہمارے ریاستی ادارے ہوں اور ہمارے حکمران، ہم سمجھتے ہیں کہ لچک اور نرمی کا معاملہ، لوگوں کو جائز ریلیف دینے کا معاملہ، اور جو اصل مجرمین ہیں، کلپریٹس ہیں، جنہوں نے معاشی دہشت گردی مچائی، ان سے لوٹ مار جو انہوں نے کر کے مال بنایا، ان سے واپس لینے کا معاملہ قصب باشن، اس کے بارے میں سوچیں گے تو بات سنورے گی. البتہ یہ تو ہے ہمارے جسم کا مسئلہ، ہماری وقتی بھوک پیاس اور ان چیزوں کے مسائل کا معاملہ. پاکستان ہم نے ان وقتی مسائل کے لیے اور یہ مادی مسائل کے لیے حاصل نہیں کیا تھا فقط، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم نے اس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ تو ہمارا اصل مسئلہ صرف بجلی گیس پانی کا نہیں، ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس مملکت کو حاصل کیا تھا، اور ہم نے اس نام کی لاج نہیں رکھی بلکہ ہم نے بے وفائی کی۔ تو ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کر رکھی، ہم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کر رکھی، یہ اس کے نتائج ہم پر مسلط ہو رہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، قرآن کریم فرماتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں، جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں اکثر یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو مسلمان ہیں محض مادہ پرستانہ سوچ کے تحت اپنے مسائل پر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، وحی کی تعلیم کی عینک لگا کر اور وحی کی تعلیم کی آنکھ سے بھی، اس روشنی سے بھی اپنے مسائل کو دیکھنا چاہیے۔ دو جمعے قبل یہاں تقویٰ پر ہم نے کلام کیا تھا اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 کا حوالہ دیا گیا تھا، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بستیوں والے تقویٰ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش پر آتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماتا ہم آسمان سے بھی برکتیں ان کو عطا فرماتے اور زمین سے بھی برکتیں عطا فرماتے۔ مسئلہ یہ کہ آج ہماری عظیم اکثریت بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آنکھ تو کھلی ہوئی ہے نا مادہ پرستی والی یا ظاہر کی چیزوں کو دیکھنے والی، آگے تو خوب ہماری کھلی ہوئی ہے، خوب دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، کائنات کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، مسائل پر غور فکر ہو رہے ہیں، مگر دوسری آنکھ تھی وحی کی عینک لگا کر، دوسری آنکھ تھی وحی کی تعلیم کے مطابق غور و فکر کرنا، دوسری آنکھ تھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو سامنے رکھ کر اپنے مسائل پر غور و فکر کرنا۔ 99% اس طرف ہماری توجہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کے بندو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے وعدے کر کے خطہ زمین پاکستان حاصل کیا تھا جس کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اسلام ہم نے اس کو دیس نکالا دیا ہوا ہے، جب تک اپنے اس وعدے کی تکمیل کی طرف نہیں آئیں گے، جس بنیاد پر مملکت کو حاصل کیا تو اس بنیاد کو مضبوط نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو تو مسائل ہی نہیں پتا ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے رہے بھائی، لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، نبیوں نے اللہ کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا، فکر آخرت کی توجہ دلائی، عبادت کی توجہ دلائی، تقویٰ کی توجہ دلائی، گناہوں کو چھوڑنے کی توجہ دلائی، لوگوں نے کیا کچھ نبیوں کو نہ کہہ ڈالا، ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت اور اوقات۔ مشہور ایک اینکر پرسن ہے انیق احمد صاحب، انہوں نے بتایا کہ کسی صاحب نے کہا کہ لوگوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی قدر نہیں کی، تو انیس صاحب بڑی ڈاکٹر صاحب بھی محبت کرتے تھے اور ان کا بھی ان سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا بھائی آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کر رہے ہیں، لوگوں نے نبیوں کی قدر نہیں کی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سیدھی سی بات سنیے ذرا، لوگوں نے نبیوں کو نہ جانے کیا کچھ کیا، اس قرآن میں نہیں لکھا مشکین مکہ نے مجنون نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساحر نہیں کہا، کذاب نہیں کہا، آفرز نہیں دی کہ اگر کوئی آسیب آ گیا تو آپ کا علاج کرا دیں؟ معاذ اللہ، پڑھیے سیرت النبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کامنٹس ملیں گے کفار مکہ کے۔ تو ہم تو پابند ہیں بھائی اس وحی کی تعلیم کی روشنی میں اپنے مسائل کے حل کو تلاش کریں، مسائل کا علم ہونا چاہیے، اگرید حالات کا علم ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں، لیکن محض حالات کا علم اس ایک آنکھ کی روشنی میں نہ ہو، کتاب و سنت کی رہنمائی کو سامنے رکھ کر بھی۔ تو اصل ہمارا مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے، اور وہ ایک لفظ میں توبہ ہے جس کا بار بار ہم نے ذکر کیا، اور توبہ فقط انفرادی نہیں، چند افراد کا نیک ہو جانا نہیں، اجتماعی توبہ، کیوں؟ جرم ہمارا اجتماعی ہے، اللہ کے دین سے ہم نے بے وفائی کی ہے، توبہ بھی اجتماعی کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تیسری اور آخری بات سب کے علم میں ہے، اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت کا معاملہ ایران کے اندر، بہرحال اس پہ سوالات تو ہیں، لیکن اب شاذ مثال ہوگی کہ ایک خاندان کی تین جنریشنز اللہ کی راہ میں شہید ہوئی، خود بھی شہید ہو گئے، اولاد بھی شہید ہوئی، اولاد کی اولاد بھی شہید ہوئی، بعض 70 بعض 60 کی تعداد کم و بیش بتائی ہے، ان کے خاندان کے 60-70 افراد نے جام شہادت نوش کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اچھا، ان کے گھرانے کے لوگوں کو پریشانی نہیں ہے، ان کی بہو کے الفاظ آئے تھے سوشل میڈیا پر جب بیٹے کی شہادت ہوئی تھی کہ تم تو جنت پا گئے ہم پیچھے رہ گئے. ان لوگوں کو پریشانی نہیں, وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں, کہ بچا کیا ہے. جیسے رمضان آتا ہے تو اعتکاف کے مسائل بیان ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوگا, یہ کہا جاتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اگر مسجد ہی نہ ہو تو اعتکاف کہاں پر ہوگا بتائیے. غزہ کے مسلمانوں نے کہا مسجد ہی نہ ہو تو اعتکاف کدھر ہوگا, بچا کیا ہے ان کے پاس. تو وہ تو جانے دے کر, قرآن کہتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں, ولکن لا تشعرون, مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو یہ تو شہادت پانے والا حیات جاودہ پاتا, یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے. کم سے کم تمنا تو کریں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں عطا فرما دے. پھر وہاں کے مسلمانوں کی زبان پر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے. تو یہ تو جذبات ہیں فلسطین کے, بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے اور اس خاندان کے شہداء کی شہادت پر ان کے دیگر افراد کے. سوال یہ ہے کہ وہ ایک امتحان سے گزر رہے اور اللہ کے کلام کے مطابق شہادت کا رتبہ پا لے, وہ تو حیات جاویدہ پا لیتا ہے, وہ تو اللہ کے کامیاب ہو رہے ہیں. امتحان تو پوری امت کا ہو رہا ہے نا, 9.5 مہینے پر کم و بیش اس سے اوپر کا معاملہ, اور امت کا امتحان ہو رہا ہے. اور اب بات صرف وہاں کے عام مسلمانوں کی نہیں رہی, حماس کے رہنما کی شہادت کا معاملہ, اور ان کے رہنماؤں کی شہادت کا ایک تسلسل ہے اگر تاریخ ہمارے سامنے ہو. لیکن یہ امتحان تو پوری امت کا ہو رہا ہے. اور اب بات کیا ہے, اسرائیل ظاہری بات ہے کہ اپیرنٹلی یہی نظر آتا ہے کہ اسی کی حرکت ہے, اور نتن یاہو امریکہ جا رہا ہے, کانگریس میں خطاب کر رہا ہے, بڑا والہانہ استقبال ہو رہا ہے. وہ دنیا میں ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے, وہ ڈیموکریسی کی باتیں کرنے والے, وہ حقوق انسانی کی باتیں کرنے والے, وہ دنیا کو حقوق کے درس دینے والے. کانگریس کے ممبرس اکثریت, چند ایک کے سوا, دو چار نے احتجاج بھی کیا, اکثریت کھڑے ہو کر والہانہ استقبال. اور وہ کھڑا ہو کر یہ نتن یاہو اپنے عزائم کا ذکر کرتا ہے جو کہ اصلاً گریٹر اسرائیل کا جو ہے وہ منصوبہ ہے, اور وہاں تالیاں پیٹی جاتی ہیں. یہ ہے امریکہ, مغربی یورپ کے کئی ممالک, پڑوس کا بھارت, جو اس نتن یاہو جو کہ جنگی مجرم بھی ہے اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوا, آج ہماری حکومت نے یوم سوگ کا اعلان کیا ہے, اور ایک وزارت خارجہ کی پریس ریلیز جو جاری ہوئی, اب خبریں یہ ہیں کہ جناب اسرائیل کا نام وہاں سے نکالنے کا معاملہ ہوا. ہم مذمتی بیانات بس دے دیں, یوم سوگ منا لیں, تو یہ تو کوئی بات نہ ہو. وہ تو ہم 9.5 مہینے سے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر, حکمراں بھی اگر یہ کام کرے تو فرق ان میں اور ہم میں کیا رہے گا. اور پھر عربوں کا حال کیا ہے, یعنی بالکل پڑوس میں تو عرب ممالک ہیں, لیکن لگتا ہے کہ سارے اکثر بچھے ہوئے اور بالکل اس فرنٹ لائن پر ہیں کہ جس پر اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اب یہ جو ایران میں کاروائی ہوئی, یہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے. بریچ آف سیکیورٹی کا معاملہ, وہاں کی انٹیلیجنس کی ناکامی کا معاملہ, یہ تو اپنی جگہ ایک موضوع کی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ تحقیقات کے نتیجے نکلتے کیا ہیں. لیکن وہ تو علل اعلان کریں کہ اسرائیل یہاں جا کر بھی اٹیک کرے, اور اعلان کیا انہوں نے, جہاں جہاں ان کے قائدین ہیں, حماس کے رہنما ہیں, ان ممالک میں جا کر ہم جو ہے وہ یہ اٹیک کریں گے. گویا وہ اس جنگ کو پھیلانا چاہتے ہیں, اور اپنے عزائم میں تو وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. امتحان تو اس امت مسلمہ کا ہے, سچی بات ہے کہ اب یہ جملے بھی پرانے ہو گئے. امتحان تو اس امت مسلمہ کا ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے نتن یاہو, اور وہ اسرائیل ڈٹا ہوا ہے اپنے ان عزائم پر, اور امت ہے کہ وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, اور ہم اس مسلمان اس پاکستان سے توقع تھی, قائد اعظم کی پالیسی ہمارے سامنے, ملک اللہ تعالی نے اسلام کے نام پر دیا, ایٹمی صلاحیت اللہ تعالی نے ہمیں دی, بہترین میزل ٹیکنالوجی, تربیت یافتہ بہترین فوج ہمارے پاس ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری طاقت اپنوں کے خلاف استعمال ہوتی. میں نے جمعے کے خطاب میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا, سورہ فتح کے آخر میں نا صحابہ کی شان, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کفار پر بڑے شدید ہیں, ایک معنی کفار کے معاملے بڑے سخت چٹان ہیں, آپس میں بڑے رحم دل ہیں, آپس میں رحم دل ہیں, مفتی نظام الدین شاملی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، اگر ان دشمنوں کی دشمنی ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہمارے آپس کے تعلقات بھی بڑے مضبوط ہوں گے، رحم دلی تب آئے گی جب دشمنی ادھر ہوگی، ورنہ فطری جذبہ ہمارے اندر ہے، غصے کا جذبہ فطری ہے، کہیں نہ کہیں تو نکلے گا، اب اگر یہ دین دشمنوں کے خلاف اور اسلام دشمنوں کے خلاف ہمارے جذبات کا اظہار نہیں ہو رہا تو کدھر ہو رہا ہے؟ اپنے ہی لڑ رہے ہیں آپس میں، اپنوں ہی ان کو مارا جا رہا ہے، اپنوں ہی کے خلاف طاقت استعمال، اپنوں ہی کے خلاف جبر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، گویا کہ آج ہماری ترتیب پلٹ گئی، اگر دین دشمنوں اور اسلام دشمنوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ہوگی تو آپس کے اندر بھی واقعتاً ہم جڑ سکیں گے، متحد ہو سکیں گے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، شہداء کی شہادت کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں بالخصوص غزہ میں فلسطین میں اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اور مسلم افواج کو بھی اور ہمارے ذمہ داروں کو بھی غیرت دینی عطا فرمائے اور امت کا درد عطا فرمائے اور آگے بڑھنے، یہ سوک کا اعلان کر دیا، مذمتی قرارداد پاس کر دی، مذمتی بیان دے دیا، اس سے آگے بڑھ کر اللہ عملی اقدامات کی ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔